بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ لیل کی 12 سے آخر تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہمارے نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن سکیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اور سامعین، اس کے بعد آپ پروگرام طلوع سن سکیں گے۔ نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو حقیر شمار نہ کرو، کیونکہ وہ حقیر بھی خدا کے نزدیک بزرگ ہے۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے صدر ایران کی ملاقات. پوری دنیا میں امن کی توسیع اور اقوام عالم پر ظلم کے سد باب میں تعاون کا اعلان. ہندوستانی پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کا دوسرا دن پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں لوک سبھا سے وزیر اعظم مودی کا خطاب. خواتین ریزرویشن بل پیش. مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے آن لائن اجلاس سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا خطاب. 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا اعلان. ریاض میں یمن اور سعودی عرب کے مذاکرات. قطر, متحدہ عرب امارات, اردن اور بحرین کی جانب سے امن مذاکرات کا خیر مقدم. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ دنیا کے عوام کو امید ہے کہ اقوام متحدہ تسلط پسند طاقتوں کو روکے گی اور ایران پوری دنیا میں امن و امان کی توسیع اور اقوام عالم پر ظلم کے سد باب کے لیے تعاون پر تیار ہے. صدر ایران سید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے نیو یارک میں اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سے ملاقات کی. صدر مملکت نے کہا کہ انصاف کے قیام, امتیازی سلوک اور غربت کے خاتمے, نیز پائیدار امن کے سلسلے میں اقوام عالم کی توقعات پر توجہ دینا اقوام متحدہ کی اہم ذمہ داریوں اور بنیادی فرائض میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے عوام کو امید ہے کہ اقوام متحدہ تسلط پسند طاقتوں کو روکے گی اور چونکہ جنگ پسندی اور سامراجی طاقتوں کی سرشت میں شامل ہے, اس لیے عالمی امن اور پائیداری کو نقصان پہنچانے والے اس کے خطرناک رویوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے اقدامات بے حد ضروری ہیں. صدر ایران نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون پر تیار ہے کہا کہ ایران پوری دنیا میں امن و امان کی توسیع اور دوسری قوموں پر ظلم کے سد باب کے مشن میں شرکت کے لیے تیار ہے. انہوں نے اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے سلسلے میں خبروں کو براہ راست اور صحیح چینل سے حاصل کریں, کیونکہ تسلط پسند طاقتوں کے زیر اثر ذرائع ابلاغ ایران کی صحیح شبیہ پیش نہیں کرتے. صدر مملکت نے ایران میں مرد و خواتین کے درمیان انصاف اور حقوق نسبہ پر توجہ کو پوری دنیا میں بے مثال قرار دیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی, کھیل کود اور سماجی و ثقافتی سرگرمیوں میں بڑی تعداد میں ایرانی خواتین اور لڑکیوں کی موجودگی کو اس کا ثبوت قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے بھی اس ملاقات میں اقوام متحدہ اور اسلامی جمہوری ایران کے درمیان تعاون میں توسیع میں دلچسپی ظاہر کی اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن میں ایران کے تعمیری کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ یمن بحران کے خاتمے کے لیے ایران کی تجاویز کی حمایت کرتا ہے۔ تہران میں سعودی عرب کے سفیر نے ایران پلاسٹک نمائش کے معائنے کے موقع پر پیٹرو کیمیکل کی صنعت میں ایران کی قابل ذکر پیش رفت کی قدردانی کی ہے۔ تہران میں سعودی عرب کے سفیر عبداللہ بن سعود الانزلی نے ایران پلاسٹک معائنے کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ترقی و پیش رفت کا مشاہدہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایرانی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی کمی کی بنا پر اس نمائش میں سعودی عرب کی کمپنیاں شریک نہیں ہو سکیں۔ تہران میں سعودی عرب کے سفیر نے تہران ریاض تعاون کے لیے دونوں ملکوں کی وزارتِ خارجہ کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں، خاص طور سے اقتصادی شعبوں میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان زیادہ سے زیادہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں مختلف ملکوں میں اپنے آزاد و قانونی مالی ذخائر و اثاثوں تک ایران کی دسترسی پر پابندی کو غیر قانونی، غیر انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ نے پیر کی رات جاری کردہ بیان میں جنوبی کوریا میں ایران کے مالی اثاثوں کی آزادی اور قیدیوں کے تبادلے کے عمل کے بارے میں کہا کہ دنیا میں ایرانی شہریوں کے حقوق کی بحالی اور آزادی عمل کے دائرے میں پانچ ایرانی شہریوں کو کہ جنہیں معمول کی تجارتی سرگرمیوں کی بنا پر غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا، رہا کرا لیا گیا، جو ایران میں اپنے گھرانوں کو واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل جنوبی کوریا میں ایران کے مالی اثاثوں کو امریکہ کے غیر قانونی دباؤ کی بنا پر مسدود کر دیا گیا تھا اور سالوں ان اثاثوں سے استفادہ کیے جانے کا امکان تک نہیں تھا۔ ان اثاثوں کو ایران کی وزارت خارجہ اور ایران کے سینٹرل بینک کی کوششوں سے آزاد کرایا گیا اور بینکنگ سسٹم کے تحت چند ہفتے لگے، جنہیں قطر میں ایران کے بینکوں سے متعلق اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان اثاثوں تک ایران کے سینٹرل بینک کو دسترسی حاصل ہے اور متعلقہ حکام کی صلاح اور ملک کی بنیادی ضروریات کے مطابق ان مالی اثاثوں سے استفادہ کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا اور اسمبلیوں میں خواتین کو ریزرویشن دینے والے ناری شکتی وندن ایکٹ کو کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیمی بل آج ایوان میں پیش کیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایوان میں اپیل کی کہ تمام پارٹیاں اس بل کو متفقہ طور پر منظور کروا کر مزید مضبوط بنائیں۔ انہوں نے یہ اعلان نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا کے نئے ایوان میں اپنی افتتاحی تقریب میں کیا۔ ناری شکتی وندن بل کے نام سے پیش کیے گئے اس بل میں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کی ریزرویشن کے حوالے سے کئی برس سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل بھی یہ بل سن 96 میں پیش کیا گیا تھا. بعد میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں اس بل کو لانے کی کئی کوششیں کی گئیں لیکن اسے پاس کرنے کے لیے ضروری تعداد جمع نہیں کر سکے. نریندر مودی نے کہا کہ خواتین ہر میدان میں ترقی کر رہی ہیں، ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ پالیسی سازی میں خواتین کی طاقت کا زیادہ کردار ہو. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے پیر کی شام پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس سے خطاب میں وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا. اس آن لائن اجلاس میں مریم نواز، حمزہ شہباز، احسن اقبال، پرویز رشید، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ سمیت مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی. پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ آن لائن اجلاس سے خطاب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے تعلق سے کافی پرجوش ہیں. میاں نواز شریف نے اپنے اس آن لائن خطاب میں پاکستانی عوام پر معاشی بدحالی مسلط کرنے والوں کے احتساب کی ضرورت پر زور دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے. پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق منظور وسان نے کہا کہ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں. عام انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، تاہم پی ٹی آئی مشکل حالات میں کمزور نظر آ رہی ہے. یہ بات انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہی. انہوں نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے واویلا بلا جواز سمجھتے ہیں. سندھ میں جو اعلی عہدیدار ہیں وہ انہی میں سے ہیں. ایم کیو ایم کا وطیرہ ہے کہ تھپڑ بھی مارتی ہے اور روتی بھی ہے. ایم کیو ایم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہر دور میں اقتدار میں رہی ہے. صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ مزاحمتی قوتوں کے میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر اس حکومت کے سیکیورٹی اداروں کو چوکس کر دیا گیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق اس غاصب حکومت کے سیکیورٹی اداروں نے غزہ کی پٹی سے بالخصوص بیت الحنون کی سرحدی گزرگاہ کے بند ہونے کے بعد ان علاقوں سے ممکنہ طور پر راکٹ فائر کیے جانے کے خوف سے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے. واضح رہے کہ صہیونی حکام نے غزہ کی سرحد پر بیت حنون کراسنگ کو 4 روز سے بند کر رکھا ہے اور وہ فلسطینی شہریوں اور بیماروں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. قطر، متحدہ عرب امارات، اردن اور بحرین نے یمن کے بحران کے حل کے لیے ریاض میں جاری مذاکرات کی حمایت کی ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ وہ یمن میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے یمن کے بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے گزشتہ اپریل میں سنا میں ہونے والے مذاکرات کی تکمیل کے مقصد سے سعودی عرب کے دورے کے لیے ایک یمنی وفد کو ریاض کے دورے کی دعوت دیے جانے کا جائزہ لیا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ریاض کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات ایک مستقل جنگ بندی کا باعث بنیں گے اور سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے یمنی عوام کی توقعات کے مطابق دیرپا امن قائم کرنے کی کوششوں کو تقویت دیں گے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کے قتل کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی سطح پر ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے. اس تناظر میں جب ہم نے برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا.
دیکھیے دونوں ملکوں کے درمیان کئی مہینوں سے بلکہ ایک سال سے زیادہ عرصہ قریب دو سال سے اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہندوستان کی طرف سے کینیڈا کی حکومت پہ یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہندوستان میں علیحدگی پسندی کی تحریک چلا رہے ہیں اور خالصتان نام سے ایک الگ ملک کی مانگ کا ایک ماضی ہندوستان میں رہا ہے اور لمبا عرصہ جد و جہد کا چلا اور وہ تفصیلات ظاہر ہے وہ درج ہیں ساری تاریخ کا حصہ ہیں. اب اس پس منظر میں وہ تحریک یہاں ہندوستان کے اندر تو بظاہر کمزور پڑ چکی ہے لیکن اس تحریک سے وابستہ افراد کینیڈا میں کافی سرگرم بتائے جاتے ہیں اور ہندوستان کو بار بار اس پہ تحفظات کا اظہار ہندوستان نے کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہندوستان گئے تھے تو یعنی یہ میں قریب دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تقریباً مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں اس دورے کی, لیکن اس وقت بھی کافی سرد مہری نظر آئی تھی ہندوستان کی طرف سے. اس لیے کہ اس سے پہلے دورے پہ جانے سے پہلے جسٹن ٹروڈو کی ایک ملاقات خالصتان کے نام سے جو ایک تحریک چلائی جاتی ہے اس کے حامی رہنما کے ساتھ نظر آئی تھی. تو ہندوستان کی حکومت نے بھی اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا الگ الگ انداز سے, ان کے استقبال کا جو انداز تھا اس میں, اور اس طرح سے ہندوستان نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے. اس دوران حالیہ کچھ مہینوں میں یہ ہوا ہے کہ جو تحریک ہے علیحدگی سکھوں کی علیحدگی پسندی کی جو تحریک رہی ہے پہلے اور جس کے کچھ حمایتی آج ہیں, اس کے رہنماؤں کا قتل الگ الگ ہوا, الگ الگ موتیں ہوئیں, کچھ قتل ہوئے اور کچھ یعنی قتل کے واقعات ہوئے, کچھ جو ہے وہ حادثات بظاہر تھے. اب اس میں یہ ہے کہ کینیڈا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس خفیہ ایجنسیوں کی تحقیقات کی بنیاد پر ایسے اشارے اور قابل اعتماد اشارے سامنے آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات میں ہندوستان کی حکومت ملوث ہے. اور اس چیز کو ابھی G20 کے اجلاس میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کھل کے صاف لفظوں میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے یہ بات اٹھائی اور اس پر ہندوستان کی طرف سے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا گیا. تو یہ ایک مسئلہ ہے بنیادی دونوں ملکوں کے درمیان جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک ٹریڈ کا بڑا اہم معاہدہ ہونے والا تھا اس پر بات چیت روک دی گئی اور کافی ایک کشیدگی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. کینیڈا میں بھی کئی واقعات ہوئے کہ ہندوستان کے سفارتکاروں کے نام وہ شائع کر دیے گئے, پبلک میں آ گئے اور اس سے ہندوستان کو یہ رہا کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کی سلامتی خطرے پڑ سکتی ہے. تو اس طرح کے واقعات ہیں, دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت کافی کشیدہ ہیں. دیکھیں ہندوستان کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ تجارت کو فروغ دے اور تعلقات وہ متاثر نہ ہوں, عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے. لیکن یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس پہ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس مسئلے میں, ہندوستان کے لیے حساس بھی ہے کافی. تو ابھی فی الحال کشیدگی کم ہونے کی ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے دونوں طرف سے جو اقدامات ہیں, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں ملکوں میں الگ الگ سطح پہ بڑے تعلقات ہیں. ہندوستان کے طلبا کی بہت بڑی تعداد جو کینیڈا میں زیر تعلیم ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں, وہاں سے ایک اچھی بڑی رقم ہندوستان بھیجتے ہیں. تو اس طرح کے تعلقات کئی بڑے وہ ہیں, کئی تہوں میں کئی پرتیں ہیں تعلقات کی دونوں ملکوں کے درمیان. بظاہر یہ ہے کہ آسان تو نہیں ہوگا اور اگر تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی بہت زیادہ ہوگی اس کے نتیجے میں, لیکن فی الحال کوششیں تو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد پہ ممکن ہے آئندہ کوششیں کی جائیں حکومتوں کی طرف سے تاکہ پریشانیاں نہ ہوں.
سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام گرد و پیش اب ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی راہ پر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب پیش پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 شہریور 3 ربیع الاول اور 19 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ربیع الاول سن 441 ہجری قمری کو معروف عربی شاعر و ادیب ابو العلا مؤری نے وفات پائی۔ وہ سن 363 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور مؤرہ اور شام کے دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم میں اضافے کے لیے بغداد چلے گئے۔ اگرچہ ابو العلا مؤری کم سنی میں ہی نابینا ہو گئے تھے، لیکن اپنے دور کے معروف ترین شعرا میں ان کا شمار ہوا۔ ان کی تصانیف میں رسالت الغفران کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انیس ستمبر سن 1893 عیسوی کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق رائے دہی ملا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے رائے دہی کا حق دیا گیا اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر سن 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے۔ خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تقلید کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے سن 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ برصغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ سن 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا۔ انیس ستمبر سن 1960 عیسوی کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے اس وقت کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا، اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جہلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ دریائے جہلم پر منگلا بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ سندھ تاس معاہدے پر 19 ستمبر 1960 کو دستخط ہوئے۔ انیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو افغانستان میں ایک خونریز بغاوت کے دوران نور محمد ترکی کو قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کے پہلے کمیونسٹ صدر نور محمد ترکی 1913 میں غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 27 اپریل سن 1978 میں ہونے والی خونی بغاوت کے بعد، جس میں افغان صدر داؤد خان مارے گئے، افغانستان کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ نیز سوویت یونین کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے 16 سالہ دور صدارت میں روس کے ساتھ 200 سے زیادہ اقتصادی معاہدے کیے۔ نور محمد ترکی نے افغانستان سے سوویت یونین گیس کی برآمد پہلے سے 30 گنا زیادہ کر دی، جبکہ اس کی قیمت میں ایک تہائی کمی کر دی گئی۔ بہرحال نور محمد ترکی افغانستان میں مسلمانوں کی تحریک کو روکنے میں ناکامی کے نتیجے میں پارٹی کے اندر ہونے والی اقتدار کی رسہ کشی کے دوران ان کے دوست حفیظ اللہ امین نے ان پر غلبہ پا لیا، اور ایک خونریز بغاوت میں سن 1979 میں 19 ستمبر کے دن انہیں قتل کر دیا گیا۔ اٹھائیس شہری ور سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز جغرافیہ دان ڈاکٹر حسین بیگ زادہ شکوئی کا انتقال ہوا۔ وہ 9 آذر سن 1312 ہجری شمسی کو تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تبریز یونیورسٹی سے تاریخ اور جغرافیہ میں گریجویشن، تہران یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن اور استنبول یونیورسٹی سے انسانی جغرافیہ یا ہیومن جیوگرافی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لمبے عرصے تک یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تدریس کے فرائض انجام دیے اور متعدد مقالے تحریر کیے۔ ڈاکٹر شکوئی ایران کے جغرافیہ گورننگ بورڈ اور سائنس اکیڈمی کے رکن، ثقافت و اعلیٰ تعلیم کی وزارت میں جغرافیہ کمیٹی کے سرپرست سمیت ایران کے مختلف علمی اداروں سے منسلک رہے، نیز جغرافیہ میں ملک کی ایک ممتاز شخصیت قرار دیے گئے۔ تہران کے مہرداد اسپتال میں ڈاکٹر شکوئی کا انتقال ہوا اور تہران میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کہ جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے اقدامات سے خشکی اور پانی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ گرد و غبار اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی اجلاس تہران میں شروع ہوا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بھی اس بین الاقوامی اجلاس میں شرکت اور تقریر کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے تعاون سے اس بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گرد و غبار اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہونے والے اس بین الاقوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرد و غبار کے پھیلنے کی ایک وجہ بلا شبہ پانی کے ذخائر کا غلط اور غیر منصفانہ استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کہ جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے اقدامات سے سمندر، خشکی، پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ صدر مملکت نے مشترکہ سوچ، ہم آہنگی اور ممالک کی شرکت کو اس مشترکہ درد کا علاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں کہ جن کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ترقی یافتہ ممالک تسلط کے نظام اور تسلط پسند ممالک نے کہ جو صرف صنعتی اور فوجی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان قراردادوں پر کتنی توجہ دی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات اور اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل درآمد کی ضمانت ہونی چاہیے، ورنہ طاقتور ممالک ماحولیات کو خطرے سے دوچار کر دیں گے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کو سیاسی مسائل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سیاسی مسائل اور معمول کے سفارتی پروٹوکول سے متاثر ہوا تو اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تہران میں ہونے والا یہ بین الاقوامی اجلاس 2 روز تک جاری رہا، اور اس کا مقصد گرد و غبار سے متاثر ممالک کی مشکلات اور مسائل کا جائزہ لینا اور اس عالمی مسئلے کو حل کرنے کی عملی راہیں پیش کرنا ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے امریکی حکومت کے ذریعے ایران کے تیل بردار جہاز کی چوری اور اس سے تیل نکالنے پر کہا ہے کہ امریکہ کا یہ کام چوری ہے جو دنیا میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی وزارت قانون نے 8 ستمبر کو 19 مہینوں کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس نے ایران کے سویز روجر نام کے تیل بردار بحری جہاز کو ضبط کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جب ایران کے ضبط شدہ تیل کوئی بھی امریکی کمپنی لینے کو تیار نہیں ہوئی تو واشنگٹن نے کانگریس کے دباؤ میں تیل بردار جہاز سے تیل اتار لیا اور اس کے لیے یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ تیل چین کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈر جنرل محمد رضا آشتیانی نے اسنا نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک گفتگو میں امید ظاہر کی ہے کہ امریکی اپنی اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں گے اور اپنے لیے اس سے زیادہ مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خلیج فارس میں امریکی بحری جہازوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے اسٹریٹجک اور بے حد اہم پوزیشن کا مالک ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انرجی کی ترسیل خلیج فارس سے ہوتی ہے اور اس پر ایران کا قبضہ ہے، اس بنا پر امریکہ کے تیل بردار جہازوں کو ایران بڑی آسانی سے روک سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی سپاہی پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے تھرڈ زون کے ڈپٹی کمانڈر نے اسمگل کیے جانے والے تیل کے حامل غیر ملکی آئل ٹینکر کو روکے جانے اور 15 لاکھ لیٹر غیر قانونی تیل ضبط کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی سپاہی پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے تھرڈ زون کے ڈپٹی کمانڈر سیکنڈ ایڈمرل محمد شریف شیر علی نے سپاہی پاسداران کی بحریہ کے نوجوانوں کی اس کاروائی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیون اور اردن کے تجارتی ناموں کے ساتھ اس آئل ٹینکر پر تنزانیہ اور پاناما کے پرچم لگے ہوئے تھے۔ اس کمانڈر نے کہا کہ ماشیر بندرگاہ اور خلیج فارس کے شمالی علاقوں میں سپاہی پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے اہلکاروں کی گشت لگائے جانے کی کاروائی جاری تھی، جس کے دوران اسمگلنگ کے اس آئل ٹینکر کا انکشاف کیا گیا اور اسے ضبط کر لیا گیا۔ ایران کی سپاہی پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے تھرڈ زون کے ڈپٹی کمانڈر سیکنڈ ایڈمرل محمد شریف شیر علی نے کہا کہ علاقے میں بیرونی عناصر کی تمام غیر قانونی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر ایران کی پوری نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضبط کیے جانے والے آئل ٹینکر پر عملے کے 37 افراد سوار تھے، جن کے خلاف قانونی کاروائی عمل شروع کر دیا گیا۔ سامعین، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے جنگ پسندانہ بیان کے بعد خبردار کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع نیز ایرانی عوام کی حمایت کے لیے اپنے قانونی اور ذاتی حقوق کے حصول سے دریغ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہوں کے نام ایک خط میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسرائیلی حکومت کی مہم جوئی اور تخریبی سرگرمیوں کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہ جس کا مقصد خطے میں امن و سلامتی کو سبوتاج کرنا ہے، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے جائز اور ذاتی حقوق پر زور دیتا ہے اور اسرائیل کے کسی بھی دھمکی آمیز اور غیر قانونی اقدامات کا ٹھوس جواب دینے پر تاکید کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مسلسل اور واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اپنے ذاتی اور جائز حقوق کے حصول سے دریغ نہیں کرے گا۔ ایرانی سفیر کے خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کھلے عام ایران اور ایرانی حکام کو فوجی طاقت کے استعمال اور دہشت گردانہ حملوں کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، جن میں سے تازہ ترین موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا کا ایک اشتعال انگیز بیان ہے۔ ایروانی نے کہا کہ 10 ستمبر 2023 کو ہر ضلع کی ریخمن یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف اینٹی ٹیررزم پالیسی ICT میں اپنی تقریر کے دوران ڈیوڈ بارنیا نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کرتے ہوئے کہا کہ موساد اور بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر بیرون ملک یہودیوں اور اسرائیلیوں کے خلاف ایران کے 27 حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی یونین اور 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مشتمل یورپی ٹرائیکا کو عہد شکنی اور وعدہ خلافیوں کا سلسلہ جاری رہنے کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے یورپی ٹرائیکا اور یورپی یونین کے اس بیان کا سخت نوٹس لیا ہے، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف میزائل پروگرام سے متعلق پابندیاں مدت ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ اس بیان کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ نے اشتعال انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات کے نتائج کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی بھی اقدام سے نہ صرف یہ کہ باہمی روابط میں پیچیدگی آئے گی بلکہ پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات سمیت باہمی تعاون کا عمل بھی متاثر ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپی یونین اور 3 یورپی ملکوں کے اپنے عہد پر عمل نہ کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی اور جے سی پی او اے نے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے منافی اور بد نیتی پر مبنی کشیدگی پیدا کرنے والا اقدام سمجھتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے اور ظالمانہ پابندیاں لگانے کے رد عمل میں جے سی پی او اے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت جوابی اقدامات انجام دیے، اور اس کے یہ اقدامات جے سی پی او اے کی شقوں کے عین مطابق ہیں۔ یاد رہے کہ ایران کے جوابی ایٹمی اقدامات پر یورپی یونین اور یورپی ٹرائیکا کا اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ غیر منطقی اور قانونی جواز سے آری ہے، کیونکہ ایران نے یورپی فریقوں کو ایٹمی معاہدے سے نکل جانے کے امریکہ کے غیر قانونی اقدام کی تلافی کے لیے پورے 1 سال کا وقت دیا، اور اس کے بعد بھی اس نے یورپی فریقوں کو تلافی کا موقع دینے اور سفارتی راستہ کھلا رکھنے کی غرض سے اپنے جوابی اقدامات تدریجی طور پر عمل میں لائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے کہ یورپی یونین اور 3 یورپی ممالک اپنے غیر قانونی اقدام کو ایران کے اقدامات پر رد عمل کا نام دیں، کیونکہ ایران کے اقدامات معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر نکل جانے اور یورپی یونین نیز 3 یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں اور عہد شکنی کے جواب میں مکمل طور پر قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران یورپی یونین اور 3 یورپی ملکوں کے اس غیر قانونی کشیدگی پیدا کرنے والے اقدام اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی کھلی خلاف ورزی کا جے سی پی او اے کی شقوں کے مطابق قانونی جواب دے گا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے جمعرات کی رات یورپی یونین کی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ انہیں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کا ایک خط موصول ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کے تعلق سے پابندیاں جنہیں 18 اکتوبر 2023 کو ختم ہو جانا چاہیے ختم نہیں کی جائیں گی۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ وہ جامع ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ سامعین، ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹیں گی، موجودہ ایٹمی صورتحال یوں ہی جاری رہے گی۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ جب تک امریکہ اور مغربی ممالک اپنے وعدوں اور معاہدوں پر عمل نہیں کریں گے اور ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائیں گے، ایران کی ایٹمی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے مطابق مقابل فریقوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایران کی جانب سے شرطیں عائد کی گئی ہیں، اور یہ شرطیں اس بین الاقوامی معاہدے کے مطابق ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ یورپی ممالک کو اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کریں گے اور ایران مکمل طور پر عمل کرے گا۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ سیف گارڈ سے متعلق 4 مسائل موجود رہے ہیں جو اب کم ہو کر 2 رہ گئے ہیں، جن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریق گزشتہ 22 برسوں سے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایسے بے بنیاد الزامات عائد کرتے رہے ہیں کہ جن کو اب تک وہ ثابت بھی نہیں کر سکے ہیں۔ محمد اسلامی نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے آئندہ اجلاس کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ ایران کو سخت رد عمل کا مظاہرہ کیے جانے پر مجبور کیا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. حضرت امام حسین سلام فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے. تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت نہ مانگو، دیدار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے. اگر دو افراد میں جھگڑا ہو تو جو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے پہلے اقدام کرے گا وہ جنت میں جانے میں سبقت حاصل کرنے والا ہے، اور خدا کے خوف سے گریہ جہنم کی آگ سے نجات ہے. سامعین، لیجیے اب نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے. پارلیمان کی پرانی عمارت کی آخری کارروائی کا اختتام، اجلاس کا اگلا مرحلہ نئی عمارت میں شروع ہوگا. مودی حکومت اپنے پرانے وعدے پورا کرے، راجیو رنجن. مودی خواتین کو بااختیار بنانے کے خلاف ہیں، راہل گاندھی. 11 دن کی تیزی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ، اور جاری مالی سال میں ڈائریکٹ ٹیکس میں 23.51% اضافہ. اور سامعین، اسی اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے مصنوعی بچے دانی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، یہ انسانی تہذیب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں کہ سائنسدانوں نے مصنوعی بچے دانی تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. امریکی سائنسدانوں نے ویڈیو جاری کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ مصنوعی بچے دانی کا مستقبل روشن ہے. سائنسداں برسوں سے اس کی نشو نما میں مصروف تھے، اور اب انسانی بچوں کی نشو نما کا یہ سائنسی تجربہ سرکاری منظوری کا منتظر ہے. مصنوعی بچے دانی کی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ بغیر بالوں کے پیلی جلد والا بھیڑ کا بچہ سیال سے بھرے ایک بڑے سینڈوچ بیگ میں صحت مند پڑا ہوا ہے. پینسلوانیا میں فلاڈیلفیا کے چلڈرن ہسپتال کے موقعین نے سال 2017 کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے. یہ بحث گزشتہ 5 سال سے جاری ہے، اور جانوروں کے بعد اب سائنسداں اس ٹیکنالوجی کو انسانوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA ریگولیٹری تحفظات پر غور کر رہا ہے. بحث کے لیے 19-20 ستمبر کو ایک خصوصی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے. اس سوچ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانوں پر یہ تجربہ کیا جائے تو اخلاقیات یا انسانیت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے. ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ ایسی مصنوعی رحم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس مہم کی قیادت کرنے والے فیٹل سرجن ایلین فلیک نے کہا کہ اگر یہ تجربہ اتنا ہی کامیاب رہا جتنا کہ ہم سوچتے ہیں تو زیادہ تر ہائی رسک کے حمل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پیدائش کے فوراً بعد وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بجائے کمزور نائزدہ بچوں کو اس مصنوعی رحم میں نئی زندگی ملے گی، اور وہ مکمل نشو نما پا کر پیدا ہوں گے. یہ درست ہے کہ کمزور شیرخوار بچوں کی بڑی تعداد مر جاتی ہے، کئی بار رحم کے اندر بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر بھی اسے بچانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس ناکامی نے ڈاکٹروں کو مصنوعی بچے دانی بنانے کی تحریک دی ہے تاکہ خطرے میں پڑنے والے بچوں کو نئی زندگی دی جا سکے۔ اس مصنوعی بچے دانی کو ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حکومتیں انسانیت کے مفاد میں اس تجربے کی منظوری دیں گی، خاص طور پر وہ بچے جو حمل کے 28 ہفتوں سے پہلے پیدا ہوں گے، ان کی جان بچانا بہت آسان ہوگا۔ اس تجربے نے 2019 سے زور پکڑا ہے اور اس کے لیے فلاڈیلفیا میں قائم ایک اسٹارٹ اپ کمپنی نے 100 ملین امریکی ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔ نیو یارک سٹی میں کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں ماہر حیاتیات اور نوزائیدہ ماہر کیلی ورنر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ یقینی طور پر آگے بڑھنے کا ایک دلچسپ قدم ہے اور اس کام میں کافی وقت لگا ہے، جو کہ مصنوعی رحم کی ٹیکنالوجی کو تیار کرنے سے متعلق نہیں ہے۔ جب تک انسانوں میں مصنوعی بچے دانی کے استعمال کی منظوری مل جاتی ہے اور تجربہ کامیاب ہوتا ہے، انسانیت بہت سے بچوں سے محروم ہو جائے گی۔ سال 2020 میں دنیا بھر میں تقریباً 13.40 کروڑ بچے پیدا ہوئے جنہیں قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے پیچیدگیاں تھیں۔ غور طلب یہ ہے کہ سال 2019 میں اس وجہ سے تقریباً دنیا میں 9 لاکھ اموات ہوئیں۔ ایسے میں محفوظ مصنوعی بچے دانی بنی نوع انسان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی یہ ہیں، پاکستانی مشن وزیراعظم کی ملاقاتوں کے لیے کوشاں، کئی ممالک کی عدم دلچسپی، کالا دھن روکنے کے لیے حکومت کا ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ، آئی ایم ایف دباؤ، حکومت کی گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کوششیں تیز، ترکی نے بھارت مشرق وسطی تجارتی راہداری منصوبے کا متبادل پیش کر دیا، اور چیف جسٹس جبری لاپتہ تمام افراد پر از خود نوٹس لیں، تحریک انصاف۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے سندھ میں نئے اتحاد اور پی پی پی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کمال حاصل ہے کہ سندھ میں بدترین حالات میں بھی اس سے عوامی حمایت کوئی نہ چھین سکا۔ پی 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 کو 17 نشستوں تک محدود کیا گیا تو بھی عوام میں اس جماعت کی حمایت کم نہ ہو سکی۔ ضیاء الحق نے اس جماعت کو توڑنے کے لیے قوم پرستوں پر بھی ہاتھ رکھا اور وہ بھی پی پی کے خلاف استعمال کیے گئے۔ 7 MQM اور جماعت اسلامی کے غبارے میں بھی ہوا بھری، لیکن غبارے تو ایک سوئی کی مار ہوتے ہیں، ادھر سوئی ذرا سی غبارے پر لگی ادھر غبارہ پھس۔ یہی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا کہ تھوڑی سی سختی ہوئی اور ایم کیو ایم کا شیرازہ بکھر گیا، لیکن پی 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 کے کارکن تو پھانسی گھاٹ چڑھائے گئے، کوڑے مارے گئے اور ملک بدر کیے گئے۔ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی کوڑے مارے گئے، ان کے رہنماؤں کو قتل کیا جاتا رہا، ان کے ورکرس کے لیے زمین تنگ کی گئی، نیب اور ایف آئی اے جیسے اداروں کو استعمال کر کے بینظیر بھٹو شہید کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ یہی نہیں، آصف علی زرداری نے اپنی زندگی کے قیمتی 11 سال جیل میں گزارے، مگر آصف علی زرداری شہید بھٹو کا داماد تھا تو پی 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 کے ورکر شہید بی بی کے سپاہی نہ کوئی ورکر ٹوٹا نہ کوئی رہنما۔ پیپلز پارٹی تمام تر ریاستی پروگنڈوں اور الزامات سمیت ریاستی تشدد کے باوجود چٹان کی طرح کھڑی ہے، مگر الیکشن جب جب ہوتے ہیں تو سندھ پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے ایم کیو ایم، نون لیگ، جی ڈی اے، فنکشنل لیگ، پومپرس سمیت تمام مخالفین پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنا کر الیکشن میں کودتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح عوام ایسے اتحادوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ اتحاد بنتے ہیں جب انہیں معلوم ہے کہ سندھی دانشوروں، سندھی ووٹرز کا شعور اس بات پر متفق ہے کہ پیپلز پارٹی تمام تر اپنی برائیوں کے باوجود سندھ کا مقدمہ لڑتی ہے اور سندھی عوام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ سندھ کے عوام کو یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے۔ انہیں پیپلز پارٹی سے شکوے بھی ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی 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 اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود باقی جماعتوں سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی 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 کے خلاف تمام اتحاد شکست کھاتے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں پی 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 کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ایک بار پھر سندھ میں اس کے خوف کی خلاف سازش جاری ہے اور پی 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 مخالف بلاک کھڑا کیا جا رہا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر عوامی رائے اور عوامی مہم کا آغاز کر دیا۔ وہ کراچی سے پنجاب براستہ جہاز نہیں بلکہ سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پہنچے، جہاں سندھ کے ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ہر شہر میں خواتین بچے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے، اور پھر آصف بھٹو زرداری بھی اس قافلے میں شریک ہو گئیں، جس سے سندھ کے شہریوں کو ایک بار پھر شہید بی بی کی جھلک دیکھنے کو موقع ملا۔ پی 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 نے بغیر اعلان کیے یہ دورے شروع کیے۔ ان کے نتائج اس وقت پی 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 مخالفین کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کیونکہ سندھ کے شہروں میں آصف اور بلاول کی جگہ جگہ موجودگی نے عوامی حمایت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس دورے کے بعد پی 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 مخالف بلاک کے مقامی رہنما جو ہمیشہ پیپلز پارٹی مخالف رہے ہیں، وہ بھی پی 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 کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ میں یہ پورے یقین سے لکھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے اس دورے کے بعد سندھ میں نئی ہونے والی حلقہ بندیوں میں پی 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 کے ووٹ تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، جس سے نقصان پی 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 کا نہیں بلکہ سندھ کا ہوگا، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے ہمیشہ سندھ اور پاکستان کا نقصان کرتے آئے، کیونکہ پی 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 تو کل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، مگر ملک سیاسی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم ہوتا ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام طلوع۔
طلوع
معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ خصوصی پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بین الاقوامی قوانین کی روح سے علاج معالجے کے عمل اور ادویات تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا قابل مذمت ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وسیع پیمانے پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ خاص کر کورونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں امریکی پابندیوں کے سبب ادویات، علاج اور طبی آلات تک رسائی پر مبنی ایرانی شہریوں کا حق پامال ہوا ہے۔ اس بات کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ انسانی حقوق کی پابندی تمام حکومتوں پر لازم ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ادویات تک ایران کی رسائی محدود ہوئی، جس کے سلسلے میں امریکہ جواب دہ ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے تناظر میں ادویات تک رسائی کے سلسلے میں حکومتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ امریکہ نے ادویات پر پابندی کے ذریعے غیر قانونی اقدام انجام دیا۔ جہاں تک حکومتوں کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی نظام میں ذمہ داری تو حکومتوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس نظام میں حکومتوں کو ہی انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات کا اس نظام میں حکومتوں کو ہی انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات کا مخاطب قرار دیا جاتا ہے، اور ان دستاویزات میں مندرج بین الاقوامی نارمز
کی پابندی کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے حکومتوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی نظام کے تناظر میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ان اصول و قوانین کو عملی جامہ پہنائیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ سلامتی کے حق خصوصاً ادویات تک رسائی کے حق کے سلسلے میں انسانی حقوق کا بین الاقوامی نظام حکومتوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس حق تک مکمل اور تدریجاً رسائی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گی اور جداگانہ اور مشترکہ اقدامات انجام دینے کے ذریعے سلامتی کے حق کے مکمل حصول میں مدد فراہم کریں گی۔ اس لیے کوئی حکومت بھی ایسے اقدامات انجام نہیں دے سکتی ہے جس سے دوسرے ممالک کے افراد کی سلامتی کا حق پامال ہوتا ہو یا انہیں یہ حق حاصل نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی کمیٹی نے حکومتوں کو دوسری اقوام کی سلامتی کے حق کے احترام کا پابند بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے رکن ملکوں کو تمام اوقات میں دوسری حکومت پر ادویات یا میڈیکل آلات پیش کیے جانے کے سلسلے میں پابندی عائد کرنے یا اس سے ملتے جلتے اقدام سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر پابندی کو سیاسی یا اقتصادی حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی کمیٹی کے نزدیک پابندی عائد کرنے والی حکومت تین چیزوں کی پابند ہے۔ اول یہ کہ پابندیوں کا منصوبہ بتاتے وقت انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھے۔ دوم یہ کہ پابندیوں کے نفاذ کے دوران انسانی حقوق کی حمایت کرے۔ سوم یہ کہ جس ملک پر پابندیاں عائد کی ہیں اس کے باشندوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی صورت میں اکیلے یا بین الاقوامی مدد سے خاص طور پر اقتصادی اور تکنیکی میدانوں میں اقدامات انجام دے۔ اقوام متحدہ کی رکن ہونے کے ناطے امریکی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کے امتیازی سلوک کے بغیر سب کے لیے سلامتی کے حق اور ادویات تک رسائی کے حق کو یقینی بنائے۔ لیکن امریکہ نے ایران پر پابندی عائد کرتے ہوئے سلامتی کے حق کو پامال کیا اور ادویات کو بھی پابندیوں سے مستثنی نہیں کیا، جس کی بنا پر وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ کیون کیش مین اور کیوین خرازین نامی دو امریکی مبصرین نے امریکی پابندیاں موت کے لیے بنائی گئی ہیں کہ زیر عنوان کرونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں ایران پر عائد پابندیوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ پابندیوں سے سماجی مشکلات میں شدت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ تیل کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ ایران اشیاء خرد و نوش اور ادویات درآمد نہیں کر سکتا۔ ایران کو آزاد منڈی میں تیل کا خریدار نہیں مل سکتا۔ وہ آزاد مارکیٹ سے اشیاء خرد و نوش اور ادویات بھی نہیں خرید سکتا۔ در حقیقت ایران کو امریکہ کے زیر تسلط بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے سن 2010 میں امریکی کانگریس میں منظور ہونے والے قانون کی بنیاد پر تمام کمپنیوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ لین دین کیا تو ان پر بھی امریکی پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ یہ عملی طور پر ایران کے ساتھ لین دین کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہری طور پر ادویات پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، لیکن دنیا بھر کی فارماسیوٹیکل کمپنیز امریکی پابندیوں کے خوف سے ایران کے خلاف ایران کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتی۔ بہرحال ایران کو چونکہ کئی عشروں سے امریکہ کی جانب سے مسلسل پابندیوں کا سامنا ہے، اس لیے اس نے اقتصادی، حفظان صحت اور علاج معالجے کے میدان میں کافی ترقی و پیش رفت کی ہے اور وہ پابندیوں سے کم متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں، خصوصاً سن 2017 کی پابندیوں نے ایرانی شہریوں، خصوصاً کمزور طبقات کو متاثر کیا۔ واضح رہے کہ سن 2017 کی پابندیاں دنیا میں کسی بھی ملک پر عائد کی جانے والی شدید ترین پابندیاں شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے ایران کے طبی مراکز میں میڈیکل آلات کی کمی کے سلسلے میں ان پابندیوں کے منفی اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی
خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے فرانسیسی ہفت روزہ جریدے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ایران میں عام شہریوں پر امریکی پابندیوں کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں شہریوں کی موت کا سبب بنی ہیں۔ میری رپورٹ میں کئی اموات کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے بڑی وجہ ادویات تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ایران 90% سے زیادہ ادویات خود تیار کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے خام مال بیرون ملک سے منگوانا پڑتا ہے۔ امریکہ کی ایران مخالف پابندیاں خاص بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ادویات کی درآمد میں سست رفتاری، جعلی اور ناقص معیار کی دوائیوں کے داخلے اور دوائیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کا سبب بنی ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں، حاملہ خواتین اور سن رسیدہ افراد کی سلامتی، حتیٰ ان کی زندگیاں خطرے کی زد میں ہیں۔ امریکی پابندیوں کا توڑ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ درج کرنے کے علاوہ ہمگیر قانونی اور تشہیراتی سفارتکاری کے ذریعے ان غیر قانونی پابندیوں کے مقابلے میں اپنی اقوام کے مسلمہ حقوق کا دفاع کرے۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کر کے امریکہ نے ایرانی عوام کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے ہیں اور اس نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، اس لیے ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں، جملہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں، اس کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ البتہ ایران اور امریکہ کے درمیان 1955 میں طے پانے والے معاہدے کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں پابندیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور عدالتی پیروی شروع کی جا چکی ہے، جس کے نتیجے میں عدالت نے امریکہ کے خلاف ایک عارضی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اب اسلامی جمہوریہ ایران کو اس عدالت میں کارروائی کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام طلوع کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایل سیلواڈور کے نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اگرچہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ان ممالک میں اسلامی مراکز کے قیام اور غیر مسلموں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان کو اس حیات بخش دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت سے چھوٹے ممالک بھی ہیں دنیا میں، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، نیز وہاں اسلامی مراکز بھی نہیں ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ ایسے ممالک میں اسلامی کتب، بلکہ مسلمانوں تک بھی دسترس اور اسلام تک بھی رسائی بہت مشکل کام ہے، لہذا اسلام کی طرف رغبت بھی کم ہے۔ اوسکر ایل سیلواڈور روڈریگیز کے لیے یہ مشکل زیادہ تھی، یہاں تک کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے کوئی مسلمان یا اسلامی مرکز بھی ان کے آس پاس نہیں تھا۔ در حقیقت اوسکر ایل سیلواڈور کو لاطینی امریکہ کے چھوٹے سے ملک ایل سیلواڈور کا پہلا مسلمان قرار دیا جا سکتا ہے،
جنہوں نے مسلسل اور وسیع کوشش کرنے کے بعد نہ صرف خود اسلام کی راہ روشن کو اختیار کیا بلکہ اپنے ملک کے کچھ دیگر افراد کو بھی اس دین الہی میں لے آئے۔ مسلمان ہونے والے دیگر افراد میں ان کی اہلیہ ٹیریزا سینٹینیا اومانا بھی شامل ہیں، جنہوں نے 3 سال تک تحقیقات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ سمعین، لاطینی امریکہ کے بہت سے دیگر افراد کی طرح اوسکار بھی کیتھولک عیسائی تھے، مذہبی اور عیسائی تعلیمات کے پابند عیسائی تھے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں بعض دیگر عیسائیوں کی طرح نہیں تھا اور وہ اپنے دین کی پابندی نہیں کرتے، میں خدا پر ایمان رکھتا تھا، گرجا گھر میں منعقد ہونے والے مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتا تھا اور امتحانات سے پہلے دعا بھی مانگتا تھا کہ پاس ہو جاؤں۔ خیر، یونیورسٹی میں داخلہ لینے تک اوسکر کی یہی صورتحال تھی۔ یونیورسٹی میں ٹریزا سانٹینیا اومانا سے اوسکر کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات دونوں کی شادی پر منتج ہوئی۔ ٹریزا بھی کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اوسکر کے برخلاف ان کا خاندان پابند دین نہیں تھا۔ ٹریزا اس بارے میں کہتی ہیں، میں عیسائی تھی لیکن اپنی دینی تعلیمات پر زیادہ عمل نہیں کرتی تھی، جبکہ میں، میری بہن اور میرے 2 بھائی کیتھولک اسکول میں پڑھتے تھے۔ اوسکر کو یونیورسٹی کی تعلیم کے تحت دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں پڑھنا تھا۔ انہوں نے عیسائیت کے بارے میں مطالعہ کیا اور اس کے بعد ان کے ذہن میں عیسائیت سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کا ان کو جواب نہیں مل پاتا ہے۔ سامعین، اوسکر اس سلسلے میں کہتے ہیں، میں بھی دوسروں کی طرح خود کو عیسائی کہتا تھا لیکن عیسائیت کے بارے میں تحقیقات نہیں کی تھیں۔ جب میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو اپنے دین کے بارے میں کچھ ابہامات پیدا ہوئے۔ ان ابہامات میں ایک یہ بھی تھا کہ عیسائیت میں حضرت مریم خدا اور تمام انسانوں کی ماں کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ انسان سمیت کائنات کی ہر شے کا خالق خداوند کریم ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں بھی اس نظریے پر اعتراض ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اوسکر ایل سیلواڈور اپنے سوالات اور ابہامات کے جواب کے لیے عیسائی پادریوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اوسکر کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اوسکر خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے سوالوں کے جواب کے لیے کئی پادریوں کے پاس گیا، انہوں نے متضاد جواب مجھے دیے۔ ان میں سے ایک پادری نے کہا کہ بیٹے، یہ مسائل ہمارے دین کے راز ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی جواب تلاش کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوسکر کو پھر بھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ تحریف شدہ دین عیسائیت سے ناامیدی کے بعد اوسکر نے ایک جامع اور مکمل دین کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں، اور اس درمیان آسمانی اور آخری دین یعنی اسلام سے وہ روشناس ہوئے، لیکن اسلام کے بارے میں مکمل شناخت کی راہ میں ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کوئی اسلامی مرکز بلکہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جس سے اوسکر کو اسلام کے بارے میں حقائق سے پتہ چلتا۔ تاہم وہ ناامید نہیں ہوئے، لیکن کچھ کتابیں پڑھ کر اور انٹرنیٹ سے استفادہ کر کے اسلامی معارف کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اللہ کا شکر کہ میں نے مختلف کتابوں کا وسیع مطالعہ کر کے دین مبین اسلام سے واقفیت حاصل کی۔ سامعین محترم، آسکر نے اسلام کے بارے میں معلومات تو حاصل کر لی، لیکن اب ان کے مسلمان ہونے کی راہ میں ان کی اہلیہ کی مخالفت کی مشکل تھی، جو اسلام مخالف پروپیگنڈے سے متاثر تھیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مسلمان ہونے کی سخت مخالف تھی، کیونکہ میڈیا والے مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آسکر نے اپنا مطالعہ جاری رکھا، اور 3 سال کی تحقیق کے بعد بالآخر دین مبین اسلام کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ آسکر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی حقائق کے منطقی ہونے نے مجھے اپنی طرف کھینچا، جو اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کرنے کا سبب بنا، اور اسلام کا منطقی ہونا ہی میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ دیگر ادیان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آسکر السلواڈور قرآن مجید کے سورہ اخلاص کو اسلام کے بارے میں اپنے سوالوں کا جواب قرار دیتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس چھوٹے سے سورے میں مکمل ترین اور بہترین طریقے سے اپنے اوصاف بتائے ہیں، اور اسی بنا پر اس سورے کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں خداوند کریم کی وحدانیت، اس کے بے مثل ہونے اور سب سے بے نیاز ہونے جیسی صفات بیان ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ خدا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سمعین، جب آسکر السلواڈور مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو ایک ایسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے جس کا سامنا شاید کسی دوسرے نو مسلم نے نہیں کیا ہو۔ وہ اپنی اس مشکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہونا چاہتا تھا تو ایک بڑی مشکل سے دوچار ہوا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ میرے ملک یعنی السلواڈور میں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کے پاس جا کر میں کلمہ پڑھتا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ہمسایہ ملک کا دورہ کیا۔ میں پاناما، گوٹیمالا، ہنڈوراس اور دیگر ممالک میں گیا۔ گوٹیمالا میں مجھے ایک چھوٹی سی مسجد مل گئی۔ اسی مسجد میں میں نے جمعے کے دن کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کے یادگار لمحات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ لمحات میرے لیے اتنے اچھے تھے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، یہ سمجھیں جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ محترم آسکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کی وجہ سے اپنا نام بدل کر مصطفیٰ رکھ لیا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ آسکر کے مسلمان ہونے کا پتہ سب سے پہلے ان کی اہلیہ ٹریزا کو چلا۔ البتہ ان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک عیسائی خاتون تھیں اور اپنے شوہر کے دینی اعمال ان کو پسند نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ٹریزا کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے شوہر قرآن پڑھتے تھے تو میں ناراضگی کے ساتھ ان سے قرآن پڑھنے کو منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے اٹھا کر رکھ دو۔ لیکن آسکر نے، جن کو پتہ تھا کہ اسلامی تعلیمات میں شریک حیات اور دیگر اہل خانوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انسان ساز اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میرے برتاؤ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس سے پہلے میں ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا، لیکن اسلام نے میرے اخلاق اور کردار میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے اور مجھے بدل کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کے لیے، جن کا سابقہ نام آسکر تھا، ان کے ملک کی تہذیب و ثقافت کے پیش نظر عبادات کی انجام دہی کچھ مشکل تھی۔ مصطفیٰ نماز پڑھنے کے آغاز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے نئے دین کے واجبات کیا ہیں۔ نماز پڑھنے میں مجھے پریشانی تھی، لیکن میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے نماز پڑھنی سیکھ لی، البتہ مشکل کے ساتھ۔ خیر، میں نے نماز تو سیکھ لی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ کچھ دن کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ عربی اور ہسپانوی زبان کے تلفظ میں بھی فرق ہے، اور عربی کا تلفظ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے بھرپور کوشش کی اور اسلامی فرائض پر عمل کیا۔ آسکر کے اندر آنے والی اخلاقی تبدیلی نے آسکر کے اعزاء و اقارب، خاص طور سے ان کی اہلیہ پر اچھے اثرات مرتب کیے۔ ان کی اہلیہ خود کہتی ہیں، میرے شوہر کا رویہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ مسلمان شوہر غیر مسلم شوہر سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بہت سے دیگر نو مسلموں کی طرح آسکر السلواڈور بھی مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہم وطنوں کو اسلام کی خوبیوں سے روشناس کرانے کے لیے کوشاں ہیں، اگرچہ ان کو اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اللہ کے لطف و کرم سے ان کو اس سلسلے میں قابل قدر کامیابی بھی ملی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور ایمان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔